فقد قال الحكيم في مخزن كتابه العظيم ومبرم خطابه الكريم قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
کیونکہ پہلی محرم کا ابھی تک علم نہیں ہے، مجھے قبلہ مرحوم علی اللہ مقام ہوں کہ درسی کی مجلس اور میری گفتگو بھی آج کی گفتگو اسی مناسبت سے ہے. آغاز کے سلسلے میں موت ایک حقیقت ہے جس کا تعلق نہ اعتقاد سے ہے نہ عمل سے ہے، بلکہ اس کا تعلق نہ صرف انسان سے، کل نفس ذائقہ کل موت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اس کا تعلق کسی اعتقاد سے، عمل سے، کیفیت موت کا تعلق بے شک عمل سے ہے، کیفیت موت کا تعلق بے شک اعتقاد سے ہے، مگر خود موت کسی اعتقاد اور عمل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. سرور کائنات، فخر موجودات، صاحب الاولاق لما خلق الاخلاق کے لیے ارشاد ہوتا ہے انک میتن و انہم میتون، اور اسی طرح سے قرآن کریم کل من علیہا فان و یبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، بقا اگر ہے تو صرف ذات واجب الوجود کے لیے. ہر ممکن الوجود کا اس دنیا سے جانا لازمی ہے، مگر میں نے عرض کیا کہ کیفیت موت، اس سے انسان کی پوری زندگی کیفیت موت سے، جہاں وہ پوری انسانیت کو پیغام دیتا ہے، وہاں اس کی زندگی موت کیونکہ زندگی کا خلاصہ ہے، نتیجہ یہ زندگی ہے. موت سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مرنے والا کہاں جا رہا ہے، مرنے والا کس مقام کی طرف بڑھ رہا ہے، کس منزل کی طرف بڑھ رہا ہے. اسی سے چونکہ کیفیت موت سے خود انسان کی عظمت، بلندی یا اس کی شکست، ریخ، چونکہ موت نتیجہ زندگی ہے. یہ جو سورہ جمعہ بنی اسرائیل کے لیے، یہودیوں کے لیے قرآن کریم کا ارشاد ہے، قل یا ایھا الذین ھادوا، اے حبیب کہہ دیجیے یہودیوں، اگر تم واقعا اولیاء للہ، تم ہی خدا کے دوست ہو، فتمنا الموت، موت کی تمنا کرو. اور اس کے بعد خدا خود ولا تمنا نہ ہوا بدن، یہ ہرگز تمنا نہیں کر سکتے. کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، اس لیے کہ جو کچھ کر کے بھیجا وہ جانتے ہیں. تو بما قدمت ایدیہم یہ جملہ بتا رہا ہے کہ موت یعنی نتیجہ زندگی، زندگی نے جو کچھ کیا اس کے نتیجے کو سامنے دیکھ کے موت سے ڈرتا ہے انسان. تو اس آیت سے پتہ چلا ہر وہ شخص جو موت سے ڈرتا ہے، موت سے نہیں ڈرتا، اپنے عمل کے نتیجے سے ڈرتا ہے. موت سے نہیں ڈرتا، عمل کے نتیجے سے ڈرتا، جو کچھ اس نے کیا اس سے ڈرتا ہے. ہاں، کیا کہنے ان ہستیوں کے یا ان افراد کے کہ جن کے بارے میں قرآن مسلسل بشارت دے رہا ہے، کیا کہنے اس زندگی کے کہ جو زندگی مقصد اہل بیت کی خدمت میں گزرے، اور جن کی موت بھی خدمت ہی کے درمیان واقع ہو، کیا کہنے اس زندگی کے. وہ اصل میں اسے موت سے تعبیر نہیں کیا قرآن کریم نے، اسے حیات حقیقی اور ابدی قرار دیا، اسے ان کی زندگی بلکہ بلند. اس لیے کہ انسان موت کی کیا مانے، موت کے معنی یہ تو آپ سنتے آئے ہیں اور سمجھتے آئے ہیں. اور آپ جانتے ہیں گود نادر سے بخود شہید بزرگوار کے کہ ماؤں نے ہماری اپنے دودھ کے ساتھ جو حسینی محبت پلائی ہے اس کے سب سے ہم گود نادر سے یہ چیزیں سنتے آئے ہیں. موت کے معنی یعنی سفر ہے متواتر. وہ ایک لطیفہ مجھے یاد آتا ہے, خطیب ہیں ایرانی وہاں امریکہ میں, کہتے تھے میں ایران میں خطابت کے لیے جگہ جاتا تھا جس کے گھر میں ٹھہرتا تھا. ایک دن میں نے دیکھا وہ بھی قصر پڑ رہا, میں بھی قصر پڑ رہا ہوں, میں تو مسافر تھا. میں نے ان سے کہا کہ آپ کیوں قصر پڑتے ہیں, آپ تو شاہد خان ہے. کہا انسان آ رہا پیدا, آپ لوگوں سے ہم سنتے ہیں انسان پیدائشی مسافر ہے. تو میں اس طرح سے واقع اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو انسان پیدائشی مسافر ہے. بس یہ کہ سفر کے لیے کیا لے کے جا رہا ہے, سفر کے لیے سواری ہے, سفر کے لیے اس کے ساتھ زاد و راہلہ ہے, سفر کے لیے سفر کی آسانی کے لیے. اس لیے کہ یہ سفر بظاہر اتنا آسان بھی ہے اور بہت مشکل بھی ہے. اس کو دونوں طریقوں سے قرآن کریم نے پیش کیا, اور خاص طور سے منزل آخر کو, زندگی کی آخری منزل کو چھ طریقوں سے قرآن کریم نے پیش کیا. ماں در قرآن میرے ہاتھ میں محسن کراتی کتاب, چھ طریقوں سے. ایک تو مشرک و کافر کی زندگی کا آخری لمحہ, ایک صرف ابتدائی ایمان کی حد تک اعتقاد صحیح تھا, عمل بھی اپنی حد تک کر رہا تھا, نیک اعمال کر رہا تھا, برائی سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا. کیونکہ یہ آیت جس کی میں نے تلاوت کی سورہ الانعام کے حامیم سجدہ کی آیت نمبر 30, اس میں صرف اعتقاد پر گفتگو کی گئی ہے, عمل کے سلسلے میں کچھ نہیں کہا. یہ آیت کا ترجمہ ان الذین قالوا ربنا اللہ, وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے, اللہ مالک ہے, اللہ خالق ہے. رب کے اندر کسی 10 کے 10 پورے معنی, اللہ خالق, اللہ مالک, وہی رازق, وہی میرا معبود ہے, اس کے سوا نہ پیسے, نہ نفس, نہ سرمایہ دار, نہ حکومت, کچھ نہیں, وہی میرا مالک ہے. یہ اعتقاد رکھتا ہے. اس اعتقاد کی بنیاد پر اگر ایک شخص کو موت واقع ہوتی, یہاں عمل کا ذکر نہیں ہے, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, اس اعتقاد توحید پر ڈٹ گئے, مضبوطی سے ڈٹ گئے. بعض اوقات یہ استقامت کا لفظ ہمیشہ کسی کے مقابلے میں آتا ہے, یعنی کسی طاقت کے مقابلے میں ڈٹ جانا, کسی بہت بڑی طاقت کے مقابلے میں انسان کا ڈٹ جانا, اسے کہتے ہیں استقامت دکھانا, کہ فلاں شخص نے استقامت دکھائی. ٹھیک, یہاں پر اعتقاد کے بعد ارشاد ہوتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. کیا مطلب؟ یعنی نفس کہتا ہے ہزاروں راہیں ہیں حرام کی کمائی کے لیے, حرام کھانے کے لیے, ناجائز کام کے لیے, ہزاروں راہ. نفس کہتا ہے یہ دنیا جہاں جائے گی تو بھی جا, تو اپنے آپ کو روکے ہوئے. مگر خدا جب اسے خدا یاد آتا ہے, وہ اپنے آپ کو بندگی میں اپنے آپ کو متحرک سمجھتا ہے, کسی کی مملکت میں کسی کا مملوک اپنے آپ کو سمجھتا ہے. تو وہ شخص کسی کی مملکت میں متحرک ہے تو ان حدود مملکت سے تجاوز کرنا وہ اپنی انسانیت اور اپنے ضمیر کے خلاف سمجھتا نہیں کرتا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, استقامت سب سے پہلی منزل خود نفس کے مقابلے میں, اس کے بعد معاشرے کے مقابلے میں, اس کے بعد یعنی دوست و احباب اور اقربا کے مقابلے میں, درست گھر کے مقابلے میں استقامت. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, صرف استقامت دکھائی, خدا کو مان کے اس پر ڈٹ گیا. کیا اس کی منزل کیا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں. کیا یہ انبیاء ہیں جن پر وحی آتی ہے؟ کیا یہ ائمہ ہیں جن پر الہام کے لیے آتے ہیں؟ نہیں. کیا مومن؟ یا آپ مومن صرف ان الذین قالوا رب, کہا بھی کیا تھا, کیا کیا تھا؟ اللہ کو رب مانا تھا اور اس پر ڈٹ گئے تھے. کسی کے سامنے چونکہ انسان بحیثیت انسان کے ولقد کرمنا بنی آدم, ہم نے بنی آدم کو کرامت کا تاج پہنا ہے, اسی لیے یعنی دین و مکتب اہل البیت میں غیر خدا کے سامنے سجدہ جائز نہیں. اس کی وجہ یہی کہ سجدہ کسی غیر خدا کے سامنے کہنے کے کرنے کے معنی کیا ہوئے؟ خدا کی دی ہوئی عظمت کو کسی کے قدموں پر ڈالنا, اور یہ صرف ذات اللہ نظر کے لیے لائق ہے. وہ انسان جو اپنی جبین کو, جو انسانی عظمت کی نشانی ہے, جو انسانی وجود اور بلندی کی نشانی ہے, اپنی پیشانی کو غیر خدا کے سامنے جھکاتا ہے تو وہ خدا کا کچھ نہیں بگاڑتا. اسی لیے خدا نے بھی بگڑ کے جو جملے کہے, ترک حج پر, ترک نماز پر, اسی طرح سے ترک عبادات پر, ترک حج کے سلسلے میں وللہ علی الناس ذو البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر, اور اگر کوئی کفر کرتا ہے استطاعت کے باوجود, فإن اللہ غنی عن العالمین, خدا پوری کائنات سے غنی, پوری کائنات کفر کرے خدا ہی میں کیا فرق آئے گا. تو اسی طرح سے نماز کے سلسلے میں اقیم الصلاۃ ولا تکن من المشرکین, سورہ روم, نماز قائم کرے مشرک نہ بن, پوری کائنات شرک کرے, خدا کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑتا. مگر یہ انسان اگر غیر خدا کے سامنے جھکتا ہے تو خدا کی دی ہوئی عظمت کو پامال کر رہا, اپنے آپ کو رسوا کر رہا. ہم اپنے محاورے میں, اردو میں, عربی میں, فارسی میں, ہر زبان میں فلاح کی ناک رگڑوا دی. اسی لیے فلسفہ سجدہ, کل مجھ سے سوال بھی کر رہے تھے سجدے کا عقلی فلسفہ کیا, تو میں شہزادی کونین کے خطبے میں جملہ ملتا ہے, ان اللہ فرض الایمان تنزیحا عن الشرک والصلاۃ تنزیحا عن الکبر, خدا نے نماز کو جو فرض قرار دیا ہے کبر و تکبر و غرور سے نکالنے کی خاطر, کیونکہ یہ وہ بیماری ہے کہ جتنی سزا بارگاہ الہی سے اس بیمار کو ملی ہے کسی اور گناہ کار کو نہیں ملی ہے. اب غور کیجئے, آپ اس جملے پر غور کیجئے کہ کائنات میں زانی گزرے ہیں, قاتل گزرے ہیں, ظالم گزرے ہیں, فرعون, نمرود, حامان, شداد, یزید وغیرہم تا الی الان, یزید جیسے مسلسل ہم آپ دیکھ رہے ہیں, درست, مگر کسی کو ابلیس کی طرح قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان نہیں بنایا. ابلیس نے کیا جرم کیا تھا؟ تکبر, کہیں پر کہا فاستکبر, ابا واستکبر, کہیں کہا تکبر, اس نے تکبر کیا. تو یہ ایک سنگین جرم ہے جو کبریائے تو اس کی ذات کے لیے ہے, میرے لیے اور آپ کے لیے اور مخلوق کے لیے. یہ انسان جسے کرامت کا تاج پہنا کے بھیجا ہے, باوجود اس کے کہ اسی انسان کو توجہ دلانے کے لیے ابتدا میں خلق اس نے کیا ہے, خلق من ماء دافق, ماء دافق سے خلق شدہ, یہ طنز نہیں ہے مجھ پر, صرف میری ابتدا یاد دلانے کے لیے. بقول اصلاح سید کے کہ شبختگین غلام تھا جب بادشاہ بنا تو غلامی کے وقت جو جاریاں جمع کر کے لاتا تھا کپڑے پھٹے ہوئے, اس نے بادشاہ بن کے اس کے باوجود وہ کپڑے بکسے میں سنبھال کے رکھے تھے تاکہ میں اپنی ابتدا کو نہ بھولوں, تاکہ میں کہیں مغرور نہ ہو جاؤں بادشاہ کی وجہ سے. کہ انسان اقتدار کی وجہ سے, شہرت کی وجہ سے, ہنر کی وجہ سے, کسی بھی وجہ سے وہ حدود انسانیت سے تجاوز کرتا, تو یا تو بہت بلند ہوتا ہے چرنگ کی طرح اعلیٰ, یا پھر گر جاتا ہے, اور جب گرتا ہے تو اب آپ یاد رکھیے کہ خدا نے جن مخلوقات کو خلق کیا, کچھ مخلوقات ایسی ہیں جنہیں تخلیق ہی سجدے کی حالت میں کیا, اگر گرتا ہے تو ان کی طرح, اور اگر رکوع کرتا ہے تو کچھ مخلوقات کو خدا نے خلق کیا رکوع کی حالت میں. آپ جتنے چوپائے ہیں دیکھیے رکوع کی حالت میں, آپ جتنے پرندے ہیں دیکھیے رکوع کی حالت میں, آپ جتنے کیڑے مکوڑے ہیں دیکھیے سجدے کی حالت میں, انہیں خلق ہی سجدے کی حالت میں کیا, ان کا سجدہ سجدے اختیاری نہیں ہے, انہیں اور جنہیں رکوع کی حالت میں خلق کیا ان کا رکوع رکوع اختیاری نہیں ہے, اس میں اس رکوع اور اس سجدے کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اگر اسی طرح سے انسان جسے اختیار دے کے خلق کیا اپنے اختیار کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے جھک جائے تو وہ کیڑے کی طرح ہے, وہ کیڑے کی طرح ہے, وہ انسانیت سے گر چکا ہے. اسی طرح سے چونکہ انسان اس کی عظمت, اس کی بلندی, اس کے مقام کا معیار خود اس کے ہاتھ میں ہے, وہ اپنے آپ کو اختیار افعال اختیاری کی بنیاد پر بلند ہو سکتا ہے, اور جب بلند ہوتا ہے تو ملائکہ سے بلند ہو جاتا ہے, اور جب گر جاتا ہے تو کیڑے مکوڑوں سے بھی گر جاتا ہے. تو یہ انسان عمل کی بنیاد پر, اور عمل اور اپنے عقیدے کی بنیاد پر جو کہ ہمارا اعلان ہے مجالس کا, عمل اور عقیدے کی بنیاد پر بلند سے بلند تر ہوتا ہے اور پست سے پستر ہوتا ہے. بس ہم زندگی میں تو نہیں سمجھتے, بعض اوقات چونکہ بعض اوقات میں جس لباس میں آتا ہوں اس لباس کو دیکھ کر آپ سمجھتے ہیں کہ سارا تقویٰ شاید اسی میں, اور آپ کو نہیں اندازہ کہ ہو سکتا سارا فتنے کی لباس میں ہو, نہیں پتا. تو لباس دلیل تقویٰ نہیں ہے, ظاہری وضاقت دلیل تقویٰ نہیں ہے. اسلام ایک دین حقیقت ہے جس میں سیرت و کردار جو کہ ایک پوشیدہ راز ہے جس کا نام تقویٰ ہے, وہ ہم نہیں سمجھ سکتے, چہرے سے ہم نہیں اندازہ کر سکتے, نہ کثرت سجدوں سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہی متقی ہے, کیونکہ خوارج کے چہروں پر یہ تھے سجدے کے نشان جنہوں نے مولا کائنات کے خلاف کوچ کیا تھا, نہ کسی کے چہرے پر مثلا اگرچہ اس معاملے میں آئے بزرگوار مرحوم علی اللہ مقاموں بھی بہت سخت ہے, ان کو سختی کرنی چاہیے تھی, میں بھی ایک طالب علم کی حیثیت سے آغاز بھی ایک طالب علم ہمیں سختی کرنی چاہیے چونکہ اہل معصومین, مگر حقیقت واقعہ اگر دیکھا جائے تو جس نے داڑھی نہیں رکھی ہے, میں بہت مشکل ہے کہ میں اس مومن سے یہ سمجھوں کہ چونکہ اس نے داڑھی نہیں رکھی اس سے میں بہتر ہوں, یہ بہت مشکل ہے, یہ فیصلہ بہت مشکل ہے. احکام الہی اگر کہ ظاہر پر عائد ہوتے ہیں, ظاہری وضاحت کیونکہ شہادت اس کے قابل قبول نہیں جس کی داڑھی نہیں ہے, یہ بات طے ہے, تو ایسی صورت میں ظاہر یہ بات درست احکام دین, مگر واقعات میں اگر جائیں تو اعتقاد کی منزل پر عمل کی منزل پر آئے ممکن ہے کہ اس کا کوئی ایسا عمل ہو جو میرا عمل سے بہت بہتر ہو, آئے ممکن ہے کہ تقویٰ کی منزل پر وہ خوف خدا بہت زیادہ رکھتا ہو کسی مجبوری سے اس میں داڑھی نہیں رکھتا, ممکن ہے یہ ممکن, تو ظاہر کو دیکھ کر ہمیں فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے, مگر نوت ایک ایسی حقیقت ہے میرے عزیز کہ وہاں پر تو خود جانے والا خاموشی سے چلا جائے, اس کا جانا ہمیں بتاتا ہے کہ جانے والا کیا تھا, جانے والا اگر شہید ہوتا ہے, جانے والا اگر شہید ہوتا ہے تو پھر ہمیں پتا چلا کہ جانے والا آئینہ سے کیا تعلق رکھتا تھا, جانے والا اگر منبر حسین سے اترتے ہی بارگاہ حسینی میں جائے تو اس کا جانا ہمیں بتاتا کہ جانے والا کیا تھا, زندگی میں تھا ہم اس کو سمجھے یا نہ سمجھے, مگر اس کے جانے کا طریقہ اس کے سفر کا طریقہ ہمیں بتاتا ہے کہ جانے والا کیا تھا. تو ہاں ایک بات ضرور ہے کہ جانے والے کے لیے لاکھوں انسانوں نے استقبال کیا, مگر جس پر 25 سال تک اس منبر پر رلاتے رہے اس کے جنازے پر کوئی نہیں تھا. ہاں یہ فرق ضرور تھا کہ یہاں بھی لاکھوں نے استقبال کیا اور ہندوستان میں بھی یقیناً لاکھوں نے استقبال کیا ہوگا. بہرحال واقع انسان جب زندگی کے بعد سفر کی طرف جاتا ہے تو جاتے وقت وہ کچھ بھی نہیں کہے, خاموشی سے چلا جائے, مگر اس کے جانے کا طریقہ مجھے اور آپ کو بتاتا ہے کہ جانے والا کیسا تھا. ہمارے اساتذہ نجف میں جو پڑھاتے تھے ایک واقعہ سناتے تھے اصفہان کے ایک مقدس کا, ظاہراً وہ ایک فاسق و فاجر لگتا تھا, مگر حقیقت یہ ہے کہ جب وہ مرا ہے تو ائمہ معصومین کو خواب میں دیکھا اس وقت کے مرجع نے کہ انتہائی مومن و متدین و میرا مخلص مرا ہے, چلا جاؤ اس کے جنازے پر نماز کے لیے. تو اس طرح کے واقعات کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ طے نہیں کر سکتے, مگر موت ایک ایسی حقیقت ہے میرے عزیز, موت بتاتی ہے کہ جانے والا کس طرح کا ہے. اسی لیے قرآن کریم نے موت کے سلسلے میں واضح طور پر راستہ دیا, ایک تو یہ کہ اعتقاد کی منزل پر, اعتقاد کی منزل پر یہ کہا قرآن کریم نے سورہ واقعہ حامیم سجدہ کی آیت تھی جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا, ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون, خوش ہو جاؤ, خوشی کے ساتھ جاؤ اس لیے جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا اب تو خوش ہو جاؤ, سامنے جنت ہے. یہاں پر اس آیت میں ایک نقطہ جو قابل غور ہے وہ یہ کہ آنے والے ملائکہ نے اس جانے والے سے خوشخبری دی, تسلی دی, اللہ تخاف مت ڈرو, ولا تحزن غمگین مت ہو جاؤ, تم نے جو کچھ تم نے دین کو سیکھا تھا اس پر عمل کیا ہے, اب آجا بارگاہ الہی میں, یہ تیرے درجے ہیں, یہ جنت ہے, یہ جان کندنی کے وقت کی جنت ہے, یہ مسعود قراچی کتاب مرحاف نے معاد قرآن, یہ جان کندنی کے وقت جنت حقیقی, کیونکہ وہ اب عالم حقیقت کو دیکھ رہا,
اب عالم حقیقت کی طرف روانہ ہو رہا تو عالم نجات کی حقیقت کی طرف جاتے ہوئے عالم حقیقت کو جانے سے پہلے خود دیکھ رہا, تو اس وقت یہ ملائکہ کہتا ہم تو زندگی میں تمہارے دوست تھے اور آخرت تک تمہارے دوست ہیں, وفی الآخرہ اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں. یہاں پر صرف اعتقاد اور اعتقاد پر قائم رہنے والے کو یہ خوشخبری دی. اب آگے چلیے سورہ واقعہ نحل آیت نمبر 30 ارشاد ہوتا ہے ان الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون. آپ پہلی آیت پر توجہ دیجیے, وہاں سلام نہیں تھا, آیت ہی رشتے وہاں تسلی تھی کہ تم نے اعتقاد تمہارا صحیح تھا, اعتقاد کی منزل پر مستحکم تھے, دنیا نے حوث نے خواہشات نے دولت نے کسی دولت مند نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا, تم دھوکے میں لے آئے قائم رہے, چلو اب جنت کی طرف. وہاں تسلی تھی, نہیں ڈرو خوف زدہ. اس سے اگلی منزل, آنے والوں نے سلام نہیں کیا تھا, تسلی بھی تھی. اگلی منزل سلام علیکم, سلام ہو تم پر طیبین, تم پاک تھے طیبین. ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون, یہ جنت کا دروازہ کھول دیا ہے, داخل ہو جاؤ, جنت والے تمہارے منتظر ہیں. یہاں یہ ان کا درجہ خود آیت کے ظاہر سے بالکل واضح ہے کہ آنے والے سلام بھی کر رہے ہیں اور وہاں تو تسلی دے رہے تھے, یہاں تو دعوت نامہ پہنچا رہے ہیں. تسلی کی کیا معنی, یہاں دعوت نامہ پہنچا رہے ہیں کہ تم چلے جاؤ اپنی منزل کی طرف جو تمہارے لیے بنایا. تو اب پتا چلا یہ وہ ہیں جو متقین کی منزل میں ہیں, یعنی متقین کی منزل میں داخل ہو چکے ہیں. اسی لیے قرآن کریم نے کیا ارشاد فرما, اضلفت الجنت للمتقین, ہم نے جنت کو زینت دی ہے متقین کے لیے. متقین یہ عجیب ہے واقعا, یعنی متقین کے بارے میں اگر آپ غور کریں کہ کائنات کا یہ فرش ان کے لیے, زمین کا یہ آسمان کا عرش ان کے لیے, یہ ستارے ان کے لیے, سمندر ان کے لیے, دریا ان کے لیے, خلق لکم ما فی الارض جمیعا, مراد سب نہیں ہے. متقین جن کے طفیل ہم آپ کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, جی رہے ہیں, یہ زندگی متقین کی وجہ سے متحرک ہے یہ کائنات. تو اب قرآن نے ارشاد فرمایا اذلفت الجنت للمتقین, ہم میں نے جنت کو زینت دی متقین کے لیے. تو یہ متقین کی منزل میں داخل ہو چکے تھے, فرشتوں نے آ کے ان سے کہا ادخلوا الجنہ, جنت میں داخل ہو جاؤ, تمہاری جنت بما کنتم تعملون, یہ جنت تمہارے اعمال کا نتیجہ جو تم نے کیا تھا. ہاں یہاں بھی سلام کیا, فرشتے آئے, فرشتوں نے دعوت دی, دعوت نامہ پہنچایا, مگر یہ وہ تھا جس نے اعتقاد کی صحت کے ساتھ ساتھ پوری کوشش کی تھی اعمال میں. وہ احکام دین سننے میں برائی محسوس نہیں کرتا تھا, وہ احکام دین سننے میں شوق رکھتا تھا اور پوری کوشش کرتا تھا جو احکام سنے اس پر عمل کرے, نہ کہ الٹ کے عالم پر مثلا حملہ آور ہو یا یہاں نہ ہو تو گھر پر جا کے کیا میں کہوں. جی ہاں, قرآنی حقائق یا روایت اہم معاشرے بعض وقت میری آپ کی طبیعت جو نازک ہو چکی ہے ماحول اور معاشرے کی وجہ سے, ہو سکتا ہے میرے لیے آپ کے لیے بھاری ہوں, مگر قرآن جس انداز میں گفتگو کرتا ہے اگر اس انداز گفتگو کی ضبط میں میں آ جاتا ہوں تو مجھے چاہیے کہ میں اپنے آپ کو صاف کروں, نہ کہ قرآن کو اپنے آپ سے ہٹا کر دوسرے پر لگا دوں. قرآنی حقائق الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, تم بھول گئے ہو, خواب غفلت میں ہو, آؤ گے تم قبر میں, ہم تمہیں بتائیں گے تم نے کیا کیا. یہ کتنے اس آیت کے تیور ہی کیا ہیں, یہ آیت کیا بتا رہی ہے. یا اسی طرح سے ظالم و ستمگر کے سلسلے میں سورہ واقعہ انعام آیت نمبر 99 ولو ترى اذ الظالمون, ولو ترى اذ الظالمون, اے میرے حبیب اگر ظالموں کو آپ دیکھیں کہ ظالموں کو جان کندنی کے وقت ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ, تم وہ تھے جو آیات الہی کے مقابلے میں متکبر تھے, غرور تھے, مغرور تھے, مست تھے. اب جاؤ گے کہاں, کہاں تمہارا اقتدار, کہاں تمہاری حیثیت, کہاں تمہاری دولت. یہ آیت کے تیور بتا رہے ہیں کہ یہ شخص اس وقت کیا کرے گا جب جان کندنی کا وقت ہوگا, جب یہ گفتگو براہ راست اس سے ہوگی. اگر یہ سننا گوارا نہیں کر سکتا تو وہ دن تو اسے تو نہیں کہا سکتا, بادشاہ تھے وہ نہیں کہا سکے, مولا کائنات الحاق متقاتل حتى زرت المقابر، دو آیات کی تلاوت کے بعد ارشاد فرماتے ہیں یا لہو مراما ما ابعدہ وزورا ما صلو وخطرا ما ابدا لقد استخلو منهم ای مذکر وتناوشوهم من مکان بعید افبمصائی آبائهم یفخرون ام بعزیز الخلق یتکاثرون یرتجعون منهم اجسادا خوت وحرکات سکنت ولان یکونوا عبرا احس من ان یکونوا مفتخرا ولان یحدثوا بهم جناب ذلة احجا من ان يقوموا بهم مقام عزة لقد نظروا اليهم بابصار العشوة وضربوا منهم في غمرة الجهالة. آخر میں ابن ابی الحدیث معتزلی کہتے ہیں کہ میں اس جملے کو 1000 دفعہ پڑھ چکا، میں جب بھی پڑھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب کھڑے ہیں منبر کوفہ پر اور میں سامنے بیٹھا اور مجھ سے مخاطب ہے کہ وہ جملہ کون سا، مولا کائنات این الملوک، کہاں ہیں وہ بادشاہ جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، این الملوک سلکوا فی بطون البرزخ سبیلا سلطت الارض علیہم فی، کیا ہوا کل تک سے اقتدار پر بیٹھ کر خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون آج کیڑے مکوڑوں کی غذا بن چکا ہے، وہ جو خلیل خدا کے سامنے انا اوحی و امید کہنے والا نمرود آج زیر زمین کیا ہوا ہے، فأكلت من لحومهم وشربت من دمائهم فأصبحوا في فجوات قبورهم جمادا لا ينمون وجمارا لا يوجدون. تو کہاں خدائی کا دعویٰ کرنے والے جب جا چکے تھے، کیا ہم آپ بچ جائیں گے؟ ہاں بچ سکتے ہیں، ہاں ہم موت سے بچ کر موت کو زندگی میں تبدیل کر سکتے ہیں، ہم موت کو واقعاً حقیقی زندگی میں، چونکہ قرآن کریم نے کیا ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں قتل ہوتا ہے اسے خبردار میت نہیں کہو. اس آیت کی تفسیر میں امام صادق صلی اللہ علیہ وسلم علیہ فرماتے ہیں میرے قائم کے ظہور کے قریب ترین معاشرے میں مومن خواب بستر موت کا بستر بیماری پر مر جائے تو بھی وہ شہید ہے. راوی کہتا فرزند رسول خواب بیماری بغیر کسی ظلم ستم کے بیماری کی وجہ سے مر. جی ہاں، اس لیے کہ وہ وقت ہوگا جو اس پر ہر طرح سے ہماری محبت میں ظلم و ستم ہوگا تو وہ تو ہر وقت شہید ہو کے زندہ ہو رہا. تو اس اگر ایک عام مومن ہر وقت شہید ہو کے زندہ ہوتا ہے تو ایک عالم جس کے اوپر قوم کی ذمہ داری ہے، وہ ایک عالم، پھر عالم کے لیے خاص طور سے امام صادق صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے سرور کائنات کا ارشاد گرامی المواعظ العددیہ آیت اللہ مشکنی کتاب ثمانیہ یدخلون الجنہ بلا حساب، 8 افراد ہیں جو بغیر حساب کے جنت جائیں گے، بغیر حساب کے قیامت میں میدان محشر میں روکے بغیر سیدھے قبور سے جنت جائیں گے. سمانیہ تم یدخلون الجنہ بلا حساب، جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب، ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا. ان میں سب سے پہلا کون ہے؟ من حدا والد، جو کسی گمراہ کی ہدایت کرے. میں آج کسی نے تو فتن مرحوم کا ترجمہ نصیب دعا کا مجھے یاد دیا دی، تو ایک شخص کی ہدایت کرے، ایک شخص کی من حدا ضال، ایک شخص کی ہدایت کرے وہ بغیر حساب کے جنت جائے گا، اور جس نے پوری زندگی ہدایت میں گزار دی اور موت بھی ہدایت ہی کے درمیان آئی ہو، اس کا مقام، اس کا درجہ یقیناً. اسی لیے ارشاد معصوم کا موت العالم، موت العالم، عالم کی موت عالم کی موت ہے. ایک مومن کی جگہ دوسرا مومن اس کو پر کر سکتا ہے. اذا مات عالم سلمت الاسلام سنت لا يصدها شيء، عالم کے مرنے کے بعد اسلام کی دیوار میں ایک ایسا شغاف پڑتا ہے جو کوئی چیز اسے پوری نہیں کر سکتی. میں بولتا ہوں یہاں ممبر سب، مگر جو مرحوم 25 سال تک بولتے رہے، تو 25 سال تک جن مومنین نے مرحوم کو دیکھا، مرحوم کے ممبر کے نیچے بیٹھ کر سیکھا، احکام سیکھے، ان جتنے ہیں کتنے ہیں جن مومنین کو مثلاً داڑھی رکھوائی، کتنے ہیں جنہیں مسائل سے آشنا کیا، کتنے ہیں جنہیں واجبات سے آشنا کیا. نجف سے نکلنے کے بعد، نجف سے نجف میں ہماری ملاقات بہت مختصر تھی کیونکہ آغا صاحب ہم سے سینئر تھے، یہ نکل آئے تھے تو ہم بات میں تھے، تو آغا صاحب کیونکہ ہم سے سینئر تھے، میں آغا شہید آغا ساجد نصیر ہم تقریباً ہم زمان تھے، مگر آغا صاحب کیونکہ ہم سے کافی سینئر ہوا کرتے تھے تو ہم گئے تھے، تو صرف ایک سال یا دو سال ہماری ملاقات رہی ہے، وہ بھی ایسی سرسری ملاقات، ہماری یہاں پر ملاقات ہوتی رہی ہے آغا صاحب سے مسلسل، مجالس کے صدقے لندن میں، امریکہ میں، یہاں ابوظبی میں. تو جس نے پوری زندگی خدمت میں بسر کی ہو، اگر معصوم کا یہ ارشاد من ہدا ضالا، ایک گمراہ کی جو ہدایت کرے وہ بغیر حساب کے جائے گا، تو جس نے 25 سال تک ہدایت کی اور ہدایت ہی کے دوران منبر سے اترتے اور واقعا خاص طور سے آقا ابا عبداللہ حسین پر رلا کے جو منبر سے اترے، میرے عزیز اس کے سلسلے میں تو خاص روایت ہے، واقع کیا کہنے اس کے کہ جس کو لینے کے لیے شہزادی آ جائے، کیا کہنے ان کے کہ جن کو لینے کے لیے علی آ جائیں، جن کے لیے آقا حسین آ جائیں. اس لیے کہ یہ زبانی گفتگو نہیں، میں آپ کو ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، یہی کتاب جو میرے ہاتھ میں، آغا محسن کراچی لکھتے ہیں کہ ایک خاتون کا انتقال ہوا مشہد میں، امام رضا صلوات اللہ السلام علیہ کے روزے مقدس کے قریب دفنایا، مرجع وقت میں اس واقعے کو شیخ عباس نے منار الاخرہ میں بھی دیا ہے جو اردو میں بھی ترجمہ ہے اس کا، ماں کے منظر کے نام، دیکھا مرجع وقت نے خواب میں دیکھا کہ ایک ظالم، جو کوئی بہت دور کی بات نہیں ہے، یہ جو گیا اس کا بادشاہ اس کے زمانے کا واقعہ، ایک ظالم خوشحال ہے. تو آغا نے اس سے پوچھا تو کیسے خوشحال ہے، ظالم کے سلسلے میں خاص سوچا آیا تھا جیسے میں نے ابھی آیا پچھلا، تو کیسے خوشحال؟ کہا آغا میں سختی میں تھا اور مجھ سے بدتر جو افراد ہیں وہ سب خوشحال ہیں. اس کی وجہ ہے کہ ایک مومنہ ہمارے قریب دفنائی گئی ہے، 3 دن ہو گئے ہیں، جب فجر کا وقت ہوتا تو اعلان ہوتا تیار ہو جاؤ اب فرزند رسول حسین کے لیے آنے والے، آغا اب بغور کیجیے میں 2 جملے مساج کے پڑھوں گا، سید سے اولاد رسول سے عالم سے، میں آغا کی مناسبت سے 2 جملے پڑھتا ہوں، آپ آنسوؤں کے بیچ میں دعا قبول ہوتی ہے، آپ دعا مانگیے، دعا اس مجلس کا فائدہ یہ ہے، جہاں ہزاروں فوائد ہیں روحانی جسمانی دعائیں، وہاں سب سے اہم فائدہ ہے کہ آنسوؤں کے بیچ میں دعا قبول ہوتی ہے، اور خاص طور سے جب آنسو نکلے تو پکارے زہرا کو، یا زہرا آپ کو حسین کا واسطہ ہے، آپ مطمئن ہو جائیے کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی. بس جب آغا نے تلاش کیا گئے اس مومنہ کے گھر کو تلاش کر کے نکالا، اس کے شوہر سے پوچھا کہ تمہاری بیوی کیا کرتی تھی، کیا مطلب آغا کیا نیک کام کرتی تھی، آغا وہ کوئی نماز اس کی قضا نہیں ہوئی تھی، آغا نے کہا اس طرح سے بہت لوگ ملے جن کی نماز قضا نہیں، مگر ایسا نہیں ہے کہ جن کی نماز قضا نے مسلسل 3 دن تک اس کی قبر میں آقا حسین آئے، کوئی خاص بات ہے اس مومنہ میں. اس نے کہا آغا مسئلہ کیا، تو آغا نے بتایا کہ یہ ہے، تو اس نے کہا ہاں ٹھیک، اسی دن انتقال ہوا، اسی دن اور اسی جگہ ہم نے دفنایا ہے، تو تیری بیوی؟ ہاں میری بیوی آغا جہاں روزے نماز کی پابند تھی وہاں پر کبھی شادی سے لے کر مرنے تک مجھے کوئی تکلیف نہیں دی، نہیں اس کے علاوہ کوئی عمل. اس نے کہا ایک عمل ہے، ہر فجر کی نماز کے بعد عاشور کی زیارت پڑھتی ہے، عاشور کی زیارت کی فضیلت میں لکھا ہے کہ جو مسلسل پڑھے گا اس کی قبر میں آقا آئیں گے. تو اب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، اب آپ غور کیجیے، ایک مومنہ جو بالغ ہونے سے مرنے تک صرف زیارت عاشور جنہوں نے پڑھی، اس کی قبر میں اگر آقا حسین آئیں ایک مومنہ نیشاپور سے آقا امام موسیٰ کاظم کی خدمت میں خمس بیچتی ہیں, اس کی تقسیم کے لیے مدینے سے میرے آپ کے ساتھ امام آئے نیشاپور, تو وہ جو ان کی اولاد سے ہے اور ان کی خدمت کرتے کرتے منبر سے چلا جائے, کیا اس کی جنازے پر نہیں آئے ہوں گے؟ کیا ان کی قبر میں آقا حسین نہیں آئے ہوں گے؟ بس میرے عزیز, میری گفتگو ختم ہو گئی. ہاں, یہ وہ افراد ہیں جن کے بارے میں سورہ مبارکہ حم سجدہ نے ارشاد فرمایا, الذین تتوفاهم الملائکہ الطیبین یقولون السلام علیکم ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون. مگر ایک درجہ اس سے بلند ہے, وہ آخری درجہ ہے, اور پھر وہاں میں نے عرض کیا نا, وہاں ملک نہیں ہے, وہاں فرشتہ نہیں ہے. اور اسی لیے شاعر نے بھی کہا, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے, فرشتہ نہیں, خدا بندے سے خود پوچھے, بتا تیری رضا کیا ہے. اس منزل پر پہنچنے والے انسان کے لیے حجابات قدرت و عظمت ہٹ جاتے ہیں, حجابات جلالت ہٹ جاتے ہیں, اور پردے غیب سے وہ بندہ جس نے یہ کہا, ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, جس کی ہر حرکت و سکون صرف خدا کے لیے ہو, تو اب اس مقام پر ہے جہاں فرشتے نہیں آئیں گے, بارگاہ عظمت و جلالت سے صدا آئے گی, یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ, آجا پلٹ اپنے پروردگار کی طرف, وہ تجھ سے راضی تو اس سے راضی. جنت واقع یہاں عجیب دو نقطے ہیں, ایک نقطہ یہ کہ فادخلی فی عبادی, میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا جو تیرے منتظر, وادخلی جنتی, یہ وہ واحد آیت ہے قرآن میں جہاں جنت کی نسبت ذات و مقدس میں اپنی طرف دی ہے. یہ عام جنت میں نہ جا, تو میری جنت میں جا, تو میری جنت میں فادخلی جنتی, میری جنت میں جا. تو اس مقام پر, ہاں اس مقام پر پہنچنے والا یقیناً اولیاء, یقیناً انبیاء, یقیناً ائمہ علیہم السلام. بس میری گفتگو ختم ہو گئی ارباب اعضا. یہ صدا روایت نفس المحموم میں شیخ عباس کمین نے لکھا ہے, روایت ہے کہ جب میدان کربلا میں فرزند زہرا تنہا تھے تو یہ صدا آئی تھی پس پردہ سے, یا ایتها النفس المطمئنہ, اے اصغر و اصغر کو دینے کے باوجود مطمئن ہونے والے, اے قاسم و اول محمد کو دینے کے باوجود مطمئن ہونے والے, اے اپنے گھر کو لٹانے کے باوجود مطمئن حسین, یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. بس پلٹا, میری بارگاہ میں پلٹا, خدا تجھ سے راضی ہو, تو خدا سے راضی ہے. فادخلی فی عبادی, نانا تیرے منتظر ہیں, بابا منتظر ہیں, ماں زہرا منتظر ہیں, حسن مصطفیٰ منتظر ہیں, آدم سے خاتم الانبیاء تک سارے انبیاء منتظر ہیں. حسین داخل ہو جا, وادخلی جنتی, میری جنت میں داخل ہو جا. ہاں, اس لیے کہ حسین کا حق ہے کہ اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے, اس لیے کہ عام جنت میں حسین نہیں جائیں گے, عام جنت میں تو حسین اپنے ماننے والوں کو بھیج دیں گے, یہ تمہاری جنت سے چلے جاؤ. ہاں, عام جنت میں رونے والوں کو بھیج دیں گے. میدان محشر میں شہزادی کھڑی ہو کر جب کہا جائے گا, آواز آئے گی, شہزادی زہرا بنت رسول اللہ, جنت تمہارے لیے منتظر ہے, چلی جا, تو صدا دے گی, گوشو آج ستون عرش کو تھام کر, پروردگار میں نہیں جا سکتی, زہرا کیوں نہیں جاؤ گی, پروردگار میرے حسین پر رونے والوں کو چھوڑ کے میں کیسے جا سکتی ہوں, میرے حسین پر میں تو نہیں تھی جو روتی, میری بیٹیوں کو رونے نہیں دیا, میری پوتیوں کو رونے نہیں دیا, جس قوم کے بچے بچے میرے حسین پر روئے ہوں ان کو پریشان چھوڑ کے میں نہیں جاؤں گی. زہرا, جنت تمہاری ہے, جس کی چاہے شفاعت کر لے. تو اب اگر بارگاہ الہی میں شہزادی عصمت کے ہاتھ بلند کر کے کہہ دے, پروردگار بھیج دے ان سب کو جنت, تو یہ حسین کی جنت میں یقیناً سب چلے جائیں گے. بس میرے عزیز, دو جملے مسائل تھے اور کل سے محرم شروع ہے, کل سے محرم شروع ہے. اور محرم کیسا محرم اور کس طرح کا, کہ اعلی رسول اور شہزادی کو علیہ السلام, بس دو جملے مدینے کے سلسلے میں کرتا ہوں, اس کے بعد میری گفتگو ختم, کیونکہ محرم کل سے شروع ہے. آغا کی وفات کی مناسبت, برسی کی مناسبت سے گفتگو تھی, اولاد رسول ہیں, فضل زہرا ہیں, انہیں کی مناسبت سے مسائل بھی دو جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس شان سے نکلا ہوگا آغا کا جنازہ. میں نہیں, مجھے اندازہ ہے کہ مومن نے کس خلوص سے جنازے کو اٹھایا ہوگا اور کس خلوص سے یہاں سے ہندوستان تک گیا ہوگا اور کس طرح سے ہندوستان میں اس سید زادے کا استقبال ہوا ہوگا. میرے عزیز, اب میں آغا کی روح یہاں ہے تو میں آغا کی روح سے مخاطب ہو کے کہہ دوں کہ اے آغا, آپ جس کے فرزند تھے آپ کا بڑا استقبال ہوا, آپ کا جنازہ بڑی شان سے نکلا, مگر جس پر 33 سال تک رلاتے رہے, خود روتے رہے. جب زندان کوفہ میں شہزادی زینب نے قیدیوں کے درمیان آواز دی, میرے بیٹے سجاد, قیدیوں کے درمیان جب میرے آقا زین العابدین نظر نہیں آئے, تو علی کی بیٹی زینب نے نصف شب کی اندھیرا تھا, زندان کوفہ کا نجف کا رخ کیا, نجف کا رخ کر کے کہا, بابا ایک زین العابدین سے وہ بھی نہیں رہے. بابا تو ایک مرتبہ دیکھا, صبح کے قریب میرے چوتھے امام باہر سے آئے, شہزادی آگے بڑی بائیں ڈالی, کہا سجاد بیٹے کہاں گئے تھے؟ کہا پھوپھی اما بابا کو دفنانے کے لیے گیا تھا. تو کیا شہزادی نے پوچھا, بیٹے سجاد کیا تو نے تنہا میرے حسین کو دفنایا؟ تو بنا پر اس روایت کے نفس المحمود میں مختلف روایت اسے کیے کہ میرے امام زین العابدین فرماتے, پھوپھی اما جب میں پہنچا تو اندھیرا تھا, یہ سب چپ تھی, بنی اسد کی کچھ خواتین کی کوئی مرد نہ تھا, جب میں پہنچا تو خواتین مجھے دیکھ کے جانے لگی, میں نے آواز دی, میری ماں دیکھ دو, رک جاؤ, میں انہیں کا وارث آیا ہوں, رک جاؤ. تو جب ساری جب خواتین رک گئی, میں قریب پہنچا تو بھوکی اما میں نے دیکھا میرے بابا پر اپنے بالوں کو لوٹ کے رو رہی تھی, سروں پر خاص ڈال کے رو رہی تھی. میں جب قریب پہنچا تو ایک ضعیف عمر خاتون نے مجھ سے پوچھا, آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میرا نام علی ہے, یہ میرے بابا حسین ہے. تو اس خاتون نے سر پیٹ کے ساتھ, بے شک یہ حسین ہے. تو میں نے کہا, ماں انسان چہرے سے پہچانا جاتا, میرے بابا کا سر تو تھا نہیں, تم نے کیسے پہچانا؟ تو بس ارباب آزاد بس آخری جملہ. تو ایک مرتبہ وہ خاتون کیا کہتی ہیں, علی جب سے آپ یہاں سے گئے ہیں, یعنی 11 محرم سے لے کے آج 14 شب تک, جب رات ہوتی ہے, جب اندھیرا چھا جاتا ہے, تو اس جنازے کا طواف کرتی ہوئی کوئی خاتون نے جو روتی ہے اور کہتی ہے, میرے لال مدینے سے تیری ماں آئی ہے, تیری ماں مدینے سے.
انا لله وانا اليه راجعون. سيعلم الذين ظلموا آل محمد اي منقلب ينقلبون. لا لعنة الله على القوم الظالمين. اللهم انا نرغب اليك في دولة كريمة تعز بها الاسلام واحلاه, وتجل بها النفاق واحلاه, وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك والقادة الى سبيلك, وترزقنا بها كرامة الدنيا والاخرة. اللهم بحق محمد وانت المحمود, بحق علي وانت العلا, بحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض, بحق الحسن وانت علي الحسين, بحق الحسين وانت قدير الحسين, وبحق تسعة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام. اللهم ارحمنا وارحم موتانا, لا سيما